السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. ابھی کچھ دیر پہلے اطلاع ملی ہے کہ کوئٹہ میں زرغون روڈ پر پولیس کے ٹرک کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا ہے, جس کی تفصیلات ابھی آ رہی ہیں. پاکستان نے امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی امداد معطل کیے جانے کے بعد امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس تعاون روک دیا ہے, اور افغانستان نے پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں ایک مہینے کی توسیع کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 14 لاکھ پناہ گزینوں کی واپسی اس قلیل مدت میں ممکن نہیں ہے. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں, اور انہوں نے اپنا استعفیٰ گورنر بلوچستان کو پیش کر دیا ہے. شمالی کوریا نے آئندہ پڑوسی ملک جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کے لیے اپنے کھلاڑی بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. اس ایرانی آئل ٹینکر میں منگل کے روز بھی آگ بھڑک رہی ہے جو 3 روز پہلے چین کے مشرقی ساحل پر ایک چینی مال بردار جہاز سے ٹکرا گیا تھا. اور امریکہ کے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی بھی تحقیقات کرنے والے خصوصی کونسل نے صدر سے انٹرویو کے امکانات پر بات کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قانونی ٹیم سے مذاکرات کیے ہیں. یہ تھیں وہ شہ سرخیاں جن کی تفصیلات اب ہم پیش کریں گے. جیسا کہ ہم نے آپ کو ابھی خبر دی کہ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی امداد معطل کیے جانے کے بعد امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس تعاون روک دیا ہے. تاہم وزیر دفاع خرم دستگیر خان کا کہنا ہے کہ ملک کی فضائی حدود اور زمینی راستے استعمال کرنے کی سہولت معطل نہیں کی گئی ہے. اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں محمد اشتیاق سے, جو ہمارے نمائندے ہیں اسلام آباد میں. جی السلام علیکم اشتیاق.
جی وعلیکم السلام.
تو کیا خبر آئی ہے آپ کے پاس اس بارے میں؟
جی پاکستان کے جو وزیر دفاع ہے خرم دستگیر, انہوں نے آج اسلام آباد میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک سیمینار سے خطاب کیا, اور اس کے بعد سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس اور دفاع کے شعبے میں جو تعاون تھا وہ معطل کر دیا. تاہم انہوں نے یہ ضرور واضح کیا کہ امریکہ کو دی جانے والی دیگر جو سہولتیں ہیں, یعنی فضائی راہداری اور زمینی جو راستے ہیں جن کے ذریعے افغانستان میں تعینات امریکی افواج کو امداد فراہم کی جاتی ہے, اور وہ سہولت بدستور برقرار ہے, اور ان راستوں کے اس حوالے سے کسی طرح کی پابندی نہیں لگائی گئی ہے. اب سے تھوڑی دیر قبل اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کی طرف سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انہیں اب تک پاکستان کی طرف سے اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ نہیں کیا گیا ہے کہ انٹیلیجنس تعاون معطل کیا جا رہا ہے. وزیر یہ پاکستان کی طرف سے اقدام ایک ایسے وقت سامنے آیا جبکہ گزشتہ ہفتے ہی امریکہ نے پاکستان کے لیے جو سیکیورٹی امداد تھی وہ بند کرنے کا اعلان کیا تھا, اور کہا تھا کہ یہ اس وقت تک بند رہے گی جب تک پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے مکمل تعاون نہیں کرتا. وزیر دفاع نے کہا کہ اس حوالے سے بات جب کی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان یا امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے نوٹس دینا یا امداد بند کرنا یہ آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ہے.
اس دوران کچھ مذاکرات کی کوئی پیش رفت ہوئی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان؟
اس بارے میں بھی وزیر دفاع سے ضرور پوچھا گیا کہ کیا پاکستان کو کوئی وقت امریکہ جا رہا ہے یا امریکہ سے اعلیٰ حکام پاکستان آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ فی الوقت ایسا کوئی امکان نہیں ہے. تاہم گزشتہ ہفتے جب یہ امداد بند کی گئی تھی تو پاکستان کی وزارت خارجہ سے جو بیان جاری کیا گیا تھا اس میں یہ ضرور کہا گیا تھا کہ اس حوالے سے امریکہ سے رابطے میں ہیں, دونوں ملک رابطے میں ہیں, اور آگے کا راستے کا تعین کے لیے بھی کچھ بات چیت ہو رہی ہے, لیکن یہ کس سطح پر ہو رہی ہے اور کیسے رابطے ہیں یہ واضح نہیں ہے اور نہ ہی دونوں طرف سے کچھ اس بارے میں بتایا گیا ہے.
بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں محمد اشتیاق، جن سے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے سیکیورٹی امداد معطل کیے جانے کے بعد امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس تعاون روک دیا ہے. اور اب کچھ مزید خبریں. بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنا استعفیٰ گورنر بلوچستان کو پیش کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ نے اپنا استعفیٰ اپنے خلاف صوبائی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے سے چند گھنٹے قبل دیا ہے. ثناء اللہ زہری نے منگل کی دوپہر گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی سے ملاقات کی اور انہیں اپنا استعفیٰ پیش کیا، جسے گورنر نے فوراً منظور کر لیا. اس کی تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر بعد ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. شمالی کوریا نے آئندہ پڑوسی ملک جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کے لیے اپنے کھلاڑی بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. شمالی کوریا کی جانب سے اولمپکس میں شرکت کا اعلان دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد سامنے آیا ہے. دونوں ملکوں کے اعلی حکام کے درمیان ملاقات منگل کو سرحدی گاؤں پنمنجام میں ہوئی، جس میں سرمائی اولمپکس میں شمالی کوریا کی شرکت کا معاملہ زیر غور آیا. مذاکرات کے بعد جنوبی کوریا کے نائب وزیر برائے الحاق چن ہائی سنگ نے صحافیوں کو بتایا کہ شمالی کوریا کے وفد نے اولمپکس میں شرکت پر آمادگی ظاہر کی ہے. اس ایرانی آئل ٹینکر میں منگل کے روز بھی آگ بھڑک رہی ہے جو تین روز پہلے چین کے مشرقی ساحل پر ایک چینی مالبردار جہاز سے ٹکرا گیا تھا. چینی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سمندر کی طغیانی اور ٹینکر سے نکلنے والے شولوں کے باعث ہنگامی امدادی جہازوں کے لیے اس کی آگ بجھانے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے. پانمنجام میں رجسٹرڈ اس ٹینکر کے متعدد گمشدہ عملے کے ارکان کی تلاش بھی جاری ہے. چین، جنوبی کوریا اور امریکی بحریہ نے اپنے بحری جہاز اور طیارے تلاش میں معاونت کے لیے بھیج دیے ہیں. امریکہ کے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات کرنے والے خصوصی ٹرائبیونل خصوصی کونسل نے صدر سے انٹرویو کے امکانات پر بات کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قانونی ٹیم سے مذاکرات کیے ہیں. دونوں فریقوں نے پچھلے ماہ ملاقات کی، لیکن معاملات سے شناسائی رکھنے والے افراد کے مطابق ممکنہ انٹرویو کے امکانات کی تفصیل طے نہیں ہو سکی. وفاقی تحقیقاتی ادارے کے سابق ڈائریکٹر رابرٹ مولر پچھلے کئی ماہ سے یہ تحقیقات کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں چار افراد پر الزام عائد کیے گئے ہیں، جن میں ٹرمپ مہم کے ایک وقت میں مینیجر پال مینفرٹ اور سابق قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن شامل ہیں. امریکہ کے ایک فوجی ہیلی کاپٹر نے آج پیر کے روز جاپانی جزیرے اوکیناوا کے ایک ہوٹل کے گراؤنڈ پر ہنگامی لینڈنگ کی ہے. یہ امریکی جہازوں اور ہیلی کاپٹروں کے متعدد حادثات کے سلسلے کا نیا واقعہ ہے، جس کے نتیجے میں مقامی شہریوں میں وہاں امریکی فوج کی موجودگی کے حوالے سے غم و غصے میں اضافہ ہو گیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نمائندگی کرتے ہوئے امریکی نائب صدر مائک پینس اردن، مصر اور اسرائیل کا دورہ کریں گے. یہ بات پینس کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہی گئی ہے. اور امریکی حکومت ایل سیلویڈور کے تقریباً 2 لاکھ سے اوپر باشندوں کے لیے تحفظ کی وہ توسیعی مہلت معطل کر دے گی، جس کے تحت وہ پچھلے تقریباً 2 عشروں سے امریکہ میں رہ رہے تھے. یہ تھیں وہ کچھ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. لیکن ابھی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے. اور فیس بک سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. افغانستان نے پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں ایک مہینے کی توسیع کے فیصلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 14 لاکھ پناہ گزینوں کی واپسی اس قلیل مدت میں ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی طرف سے اپنے ہاں موجود افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں محض ایک ماہ کی توسیع پر جہاں افغان حکومتی عہدیدار تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں پناہ گزین بھی اس تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس قدر قلیل وقت میں ان کی واپسی تقریباً ناممکن ہے۔ سرکاری اندازوں کے مطابق اس وقت پاکستان میں لگ بھگ 20 لاکھ افغان پناہ گزین موجود ہیں، جن میں سے 13 لاکھ سے زائد باقاعدہ اندراج کے ساتھ قانونی طور پر، جبکہ 6 لاکھ کے لگ بھگ بغیر قانونی دستاویزات کے ملک کے مختلف حصوں میں مقیم ہیں۔ پناہ گزینوں کے قیام کی مدت 31 دسمبر 2017 کو ختم ہو گئی تھی، اور گزشتہ ہفتے ہی پاکستانی حکومت نے اس میں صرف ایک ماہ کی توسیع کا اعلان کیا تھا، جبکہ قبل ازیں 6 ماہ تک کی توسیع کی خبریں سامنے آئی تھیں۔ پناہ گزینوں کے ایک رہنما ہبت اللہ پشتون نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ایک ماہ کی توسیع کو افغان پناہ گزین اپنے ساتھ زیادتی تصور کرتے ہیں، اور اس اعلان کے بعد سے ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہائیوں سے مقیم پناہ گزینوں کا پاکستان میں کاروبار اور جائیدادیں ہیں، اور ان معاملات کو سمیٹنے کے لیے بہت وقت درکار ہے، جبکہ غریب پناہ گزینوں کے لیے تو مشکلات اور بھی زیادہ ہیں۔
وہ آدمی ادھر دیاری کرتا ہے نا، روزانہ مزدوری کرتا ہے نا، مطلب 500-600 روپیہ مطلب بچوں کے لیے کماتا ہے نا، لیکن اس کے لیے ادھر پرابلم ہے نا۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ایک آدمی جاتا ہے نا، ادھر گار شفٹ کرتا ہے، اس طرح لوگ ادھر ہے نا کہ اس کے لیے اپنا گار شفٹ کرنا، گاڑی کا کریا بھی ہے ہی نہیں، مطلب کہ ادھر مطلب گار اٹھایا کرے، ادھر چلے جائے، مطلب ادھر گاڑی کا کریا کا پیسہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے نا، پھر ادھر گھر بنانا یا کمرہ بنانا یا مکان بنانا یا بچوں کے لیے مطلب رزق پیدا کرنا، یہ تو بہت مشکل نا۔
ہبت اللہ کے بقول یو این ایچ سی آر کی طرف سے رضاکارانہ طور پر واپس جانے والے پناہ گزینوں کے لیے امداد کی کمی بھی ان افغانوں کے لیے ایک بڑی مشکل ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین یعنی یو این ایچ سی آر نے گزشتہ سال وسائل کی کمی کے باعث واپس جانے والے پناہ گزینوں کو $400 کی بجائے $200 فراہم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بعض حلقوں کی طرف سے یہ تاثر بھی سامنے آیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر اپنے ہاں مبینہ طور پر واقع دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کے لیے ڈالے جانے والے دباؤ کے تناظر میں بظاہر افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں 6 مہینوں کی بجائے ایک ہی ماہ کی توسیع دی گئی ہے۔ اس تاثر کی وجہ پاکستانی عہدیداروں کے وہ بیانات ہیں جن میں وہ کہتے رہے ہیں کہ دہشت گرد افغان پناہ گزین بستیوں میں چھپے ہوتے ہیں، جن کی شناخت اور ان کے خلاف کارروائی میں پاکستان کو مشکلات درپیش ہیں، لہذا افغان پناہ گزینوں کو اپنے وطن واپس چلے جانا چاہیے۔ منگل کو ہی وزیر دفاع خرم دستگیر خان نے اس موقف کو دہرایا۔ اسلام آباد میں منعقدہ ایک سیمینار میں جب ان سے ایک ماہ کی مدت میں مزید توسیع کے امکانات کی بابت پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا،
By our calculation, the remnants of these jihadi and terrorist groups, they use now these refugee camps as a hideout.
پاکستانی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ ہمارے اندازوں کے مطابق دہشت گرد اور جہادی گروپوں کی باقیات ان پناہ گزین کیمپوں کو اپنی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال ہے، کیونکہ ہم کسی بھی طرح پناہ گزین کیمپوں میں کسی طرح کا آپریشن نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا ہم پناہ گزینوں کی رضاکارانہ اور باوقار وطن واپسی چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کسی حتمی وقت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن خرم دستگیر کے بقول پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے بعد ان جگہوں کو کلیئر کروا کر پاکستان دنیا کو یہ بتا سکتا ہے کہ اس نے اپنے ہاں دہشت گرد اور جہادی گروپوں کی باقیات کا بھی صفایا کر دیا ہے۔ اس تاثر کے بارے میں ہبت اللہ پشتون کا کہنا تھا کہ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کو سیاست سے کوئی سروکار نہیں۔
ادھر جو افغان مہاجر رہتا ہے نا پاکستان میں، اس سیاست میں عنوان نہیں نا، یہ افغانستان اور پاکستان درمیان میں جو سیاست ہے نا، اس مطلب یہ آدمی مارتا ہے، مطلب اس سے کوئی تعلق نہیں۔ جو مطلب پاکستان کا خارجی پالیسی کسی اور ملک کے ساتھ ہے، اس میں یہ آدمی مرتا ہے۔ یہ غریب لوگ ہیں نا، مطلب ادھر اپنا مزدوری کے لیے، لیکن پاکستان کی طرف سے یہ فیصلہ مطلب جو آ گیا تھا، یہ افغانی سب جاتی ہے۔
ادھر پناہ گزینوں اور ان کی بحالی سے متعلق افغان وزیر سید حسین علیمی بلخی نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ پاکستان سے افغان پناہ گزینوں کے قیام کی مدت میں توسیع کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کا کہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں زرغون روڈ پر پولیس کے ٹرک کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ ان خبروں کی تفصیلات جاننے کے لیے کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی یہ رپورٹ۔
بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ ظہیری اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنا استعفیٰ گورنر بلوچستان کو پیش کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ اپنے خلاف صوبائی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے سے چند گھنٹے قبل دیا ہے. ثناء اللہ ظہیری نے منگل کی دوپہر کو گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی سے ملاقات کی اور انہیں اپنا استعفیٰ پیش کیا، جسے گورنر نے فوراً منظور کر لیا. ثناء اللہ ظہیری نے اپنے ایک بیان میں استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے تمام ارکان کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی، لیکن اب بعض وجوہات کی بنا پر ان کی اپنی جماعت کے ساتھی ان کے ساتھ نہیں رہے. بیان میں نواب ظہیری نے کہا ہے کہ وہ زبردستی اپنے ساتھیوں پر مسلط رہنا نہیں چاہتے اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ صوبے کی سیاست ان کی وجہ سے مزید خراب ہو، لہذا وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں. وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون میں پوٹ پڑ گئی تھی، اور بعض وزراء سمیت حکمران جماعت کے کئی ارکان اسمبلی نے بھی تحریکی حمایت کا اعلان کیا تھا. اس کے علاوہ حکمران اتحاد میں شامل مسلم لیگ قائد اعظم کے ارکان نے بھی عدم اعتماد کی تحریک پر اس بے اختلاف کے ارکان کی حمایت کر رہے تھے. نواب ثناء اللہ ظہیری کے خلاف تحریک عدم اعتماد منگل کو صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں پیش کی جانی تھی، جس کی منظوری کے لیے کم از کم 33 ووٹ درکار تھے. شام کو اسمبلی اجلاس شروع ہونے کے ساتھ اسپیکر محترمہ راحلہ دورانی نے گورنر بلوچستان کی طرف سے بھیجا گیا آرڈر پڑھ کر سنایا، جس میں بتایا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ ظہیری اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں، جس کے بعد اسپیکر نے اجلاس غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا. سیاسی مبصرین کے بقول بلوچستان جیسے اساس صوبے میں جہاں امن و امان کی صورتحال دیگر صوبوں کے مقابلے میں خراب رہتی ہے، ایسے صوبے میں سیاسی عدم استحکام کے اثرات پورے ملک پر مرتب ہو سکتے ہیں. تجزیہ نگار امان اللہ شادیزی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے دشمنوں کی کوشش ہے کہ بلوچستان میں سیاسی بے چینی پیدا کر کے ملک بھر کے عوام کو پاک چین اقتصادی راہداری اور ون بیلٹ ون روڈ جیسے منصوبوں کے ثمرات سے مستفید نہ ہونے دیا جائے.
خود بلوچستان جو ہے یہ بین الاقوامی قوتوں کی جو ہے مہازارے کا جو ہے نقطۂ مرکز ہے بالکل. تو ایسی صورتحال میں کہ پاکستان کے بالکل کارنر ہے اور سب سے بڑا صوبہ ہے اور سب سے سینسٹیو ہے، افغانستان ہے، ایران اس کے نزدیک ہے، تو اس حوالے سے بلوچستان کا استحکام جو پاکستان کے استحکام کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور جو قوتیں اس کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں، بہت واضح بات ہے کہ وہ بین الاقوامی قوتوں کی نہ چاہتی ہوئی بھی جو ہے گیم کا حصہ بن رہے ہیں.
بلوچستان کی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 65 ہے، جس میں مسلم لیگ نون کے 21، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے 14، نیشنل پارٹی کے 10، مسلم لیگ کاپ کے 5، جمعیت علماء اسلام فے کے 8، بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے 2، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی، بی این پی عوامی اور مجلس وحدت المسلمین کا ایک ایک رکن اور 2 آزاد ارکان شامل ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف 2 جنوری کو مسلم لیگ نون کے صوبائی پارلیمانی گروپ کے بعض ارکان نے اس بے اختلاف کے ارکان کے ساتھ مل کر 14 ارکان اسمبلی کے دستخطوں سے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے نوٹس اسپیکر بلوچستان اسمبلی کو جمع کرایا تھا. ستار کاکر، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
شمالی کوریا نے آئندہ ماہ پڑوسی ملک جنوبی کوریا میں ہونے والے سرمائی اولمپکس کے لیے اپنے کھلاڑی بھیجنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. شمالی کوریا کی جانب سے اولمپکس میں شرکت کا اعلان دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد سامنے آیا ہے. دونوں ملکوں کے اعلی حکام کے درمیان ملاقات منگل کو سرحدی گاؤں پان منجام میں ہوئی، جس میں سرمائی اولمپکس میں شمالی کوریا کی شرکت کا معاملہ زیر غور آیا. مذاکرات کے بعد جنوبی کوریا کے نائب وزیر برائے الحاق چنہائی سنگھ نے صحافیوں کو بتایا کہ شمالی کوریا کے وفد نے اولمپکس میں شرکت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. دنیا بھر کی نظریں دونوں کوریاؤں اور ان کی اعلی سطحی بات چیت پر لگی ہوئی ہیں. اس بارے میں سلت اس کہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
منگل کو جنوبی اور شمالی کوریا کے اعلی حکام کے درمیان باضابطہ مذاکرات 2 سال بعد منعقد ہوئے. دونوں حریفوں کے درمیان مذاکرات میں معقول پیش رفت نظر آئی ہے. جنوبی کوریا کے یونیفیکیشن وزارت کے نائب وزیر چن ہائے سنگ کہتے ہیں جنوبی کوریا کے نائب وزیر سنگ کہہ رہے ہیں کہ شمالی کوریا نے کہا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ سطحی وفد اولمپک مقابلوں میں شرکت کے لیے بھیجے گا، جس میں نیشنل اولمپک کمیٹی کے اراکین، کھلاڑی، فنکار اور صحافی شامل ہوں گے۔ پیانگ یانگ کے شہریوں نے ان مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے۔ جنوبی کوریائی خاتون کہہ رہی ہیں، کہ ہر کوریائی کی یہ خواہش ہے کہ جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان تعلقات میں بہتری آئے۔ اس امر کی فوری اور اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسائل مل جل کر حل کر لیں، ایسی تمام رکاوٹوں کو دور کیا جائے جس سے دونوں ملکوں کے انضمام میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ جنوبی کوریا نے منگل کو اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا اپنی مغربی سرحد پر دونوں ملکوں کے درمیان عسکری سطح پر ہاٹ لائن رابطے کو بحال کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں جنوبی کوریا بھی بدھ کی صبح سے عسکری رابطے کو دوبارہ شروع کر دے گا۔ ان مذاکرات میں جنوبی کوریا نے تجویز دی ہے کہ جنگ میں بچھڑ جانے والے کوریائی خاندانوں کو آپس میں عارضی طور پر ملاقات کا بندوبست کیا جائے۔ منگل کو ہونے والے ان مذاکرات نے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی فضا کو نسبتاً کم کیا ہے۔ اس سے قبل شمالی کوریا کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں اور میزائلوں کے تجربات کی وجہ سے تعلقات خاصے تلخ ہو گئے تھے۔ دوسری طرف شمالی کوریا پر بین الاقوامی پابندیاں بھی عائد کی گئی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور شمالی کوریا کے لیڈروں کے درمیان تلخیاں بھی بڑھ گئی تھیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی حکومت ایل سیلویڈور سے تعلق رکھنے والے 262,000 سے زیادہ ان شہریوں کے پاس موجود عارضی تحفظ کو ختم کر رہی ہے جو گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ یہ اقدام ان خاندانوں کو کس طرح متاثر کرے گا، اس کی تفصیل جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی رپورٹ میں سعدیہ اسد کی زبانی۔
عارضی تحفظ کا یہ سٹیٹس ستمبر میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایل سیلواڈور کے ان شہریوں کو واپس اپنے وطن جانا ہوگا جو سن 2001 کے تباہ کن زلزلے کے بعد یہاں آئے تھے۔ اس فیصلے کے بعد یقیناً بہت سے ایل سیلواڈور کے شہری بغیر دستاویزات کے ہو جائیں گے، جن کو ڈپورٹ ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا۔ پیٹریشیا مارلوس کا تعلق ایل سیلواڈور سے ہے اور وہ گزشتہ 24 برسوں سے ٹی پی ایس یا ٹیمپریری پروٹیکٹڈ اسٹیٹس کے تحت یہاں رہائش پذیر ہیں۔
I'm also thinking about my parents and what's going to happen to them because they're also under this status and a lot of family.
میں اپنے والدین کے متعلق سوچ رہی ہوں، ان کے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ ان کے پاس یہی ٹی پی ایس یا عارضی اسٹیٹس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے خاندان کے دیگر کئی افراد کے پاس بھی یہی عارضی دستاویزات ہیں، ان پر بھی اس فیصلے کے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ حقیقتاً بہت دل شکن ہے۔ ایل سیلواڈور کی وزیر خارجہ نے امریکی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ٹی پی ایس کے ختم ہونے کی میعاد میں 18 ماہ کی مہلت کانگریس کو اتنا وقت دے پائے گی کہ وہ اس معاملے کا کوئی قانونی حل تلاش کر لیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز کے اجلاس میں سینیٹر سے امیگریشن سے متعلق بات چیت کریں گے۔ اس پروگرام کے خاتمے سے سب سے زیادہ متاثر ایل سیلواڈور کے شہری ہی ہوں گے کیونکہ ٹی پی ایس رکھنے والا یہ سب سے بڑا گروپ ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایک ٹیلنٹڈ خاندان ہے آپ کا، تو کچھ بتائیے آپ۔
ہم لوگ 10 بہن بھائی تھے، میری شادی 21 سال کی عمر میں ہوئی اور مجھے گھر میں امی نے کوئی ایسے کھانا وانا کبھی نہیں پکوایا، کبھی نہیں۔ تو جب شادی ہوئی تو پہلی دفعہ میں نے کڑھی بنائی تو وہ بغیر دہی کی بنائی، مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس میں دہی بھی پڑتا ہے۔
اچھا،
پانی اور بیسن کی بنائی۔ جب میاں دفتر سے آئے میں نے کہا تارے سر ڈسٹ بن دیکھ لو، میں نے آج جو کھانا پکایا
ڈسٹ بن میں پڑا ہوا ہے۔
تو کہہ لے کہ کوئی بات نہیں، سیکھ جاؤ۔ 1 سال کے اندر میں نے 300 آدمیوں کا کھانا اکیلے پکایا، پھر سیکھ گئی۔ میری والدہ بہت بڑی عورت تھی، بہت پتا 36 سال کی ویڈو ہو گئی تھی۔ بہنوں نے ہم کو سب کو پالا، سب بڑی بہنیں بجیا، زہرہ بازی، ان سب میں کام کر کے، مشاعروں میں جا کے، بجیا نے اسکول میں پڑھا کے ہم سب بہن بھائیوں کو پالا۔
جی ہاں، یہ ہیں زبیدہ آپا یا زبیدہ طارق۔ ایک شیف کی حیثیت سے تو مصروف تھی ہیں لیکن ان کی شخصیت اپنی جگہ منفرد تھی اور اسی لیے وہ جگت آپا بن گئیں۔ اس ہفتے جب وہ رخصت ہوئیں تو ہر ایک کو ایسا لگا جیسے ان کا کوئی اپنا عزیز چلا گیا ہو۔ ہمارے پروگرام کچھ تو کہیے میں انہوں نے شہناز عزیز سے اپنی زندگی، اپنے خاندان اور اپنے کھانا پکانے کی ابتدا کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں اور وہ باتیں آپ سن رہے ہیں۔
پتھر دھونے پڑے ہوں, چاہے مجھے غسل خانے دھونے پڑے ہوں, میں نے دھوئے, میں نے کام کیا اور اچھی نیت رکھی, کیونکہ میرے ہاتھ میں تو نہ ٹریننگ ہے, نہ کوئی ڈگری ہے, نہ کوئی کچھ ہے, لیکن اس فیلڈ میں, جو میری فیلڈ میں کھانا پکانے کی, اس میں اللہ نے مجھے اتنی عزت دی شہناز کہ مجھے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس منہ سے اللہ کا شکر ادا کروں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بجیا کا قد آپ کی بہنوں میں کیوں چھوٹا ہے, میں نے کہا دیکھیں کیونکہ اللہ نے ان کو بہت بلند درجہ دیا, ہر آدمی ان سے جھک کے بات کرتا ہے. وہ صاحب کر خاموش ہو گئے. پھر ایک شادی میں مقصود ملے تو انہوں نے بجیا کو سلام کیا, تو بجیا نے ان کو جھک کے پیار کیا. میں کہا بجیا آپ 80 سال کی عمر میں پڑھی.
طارق صاحب کے بارے میں ہمیں بتائیے.
میٹرک پاس کیا, فرسٹ ایئر آئی تھی, تو کیا سوچتی کون مجھے پسند کرے گا, لیکن وہ میرا خیال ہے میاں کو کوئی اور ملی نہیں, تو انہوں نے سوچا کہ یہی ہاتھ مار لو.
کیا کہہ رہی ہیں آپ زبیدہ آپا, اتنی حسین ہیں اب تک, اتنی پیاری لگتی ہیں آپ, پتہ نہیں اس وقت تو کیا قیامت گاتی ہوں گی آپ.
نہیں تایا کے بیٹے تھے اور اپنے خاندان تھا, شادی ہو گئی, دو بچے ماشاء اللہ, ایک بیٹا ایک بیٹی, ماشاء اللہ دو پوتے ہیں, دو نواس ہیں.
تو بہت ہی آپ کی ایک پرفیکٹ زندگی ہے. آپ کا کچھ نام آتا ہے تو لوگ ترکیبیں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں مختلف قسم کی.
فوراً بیٹا میں بتا نہیں سکتی, میں پاگل ہو سڑک پہ جاؤں, شادی میں جاؤں, خدا نہ کرے کسی حادثے میں جاؤں, مگر لوگ پوچھتے ضرور ہیں. صرف یہ رہ گیا کہ زندہ کیسے کیا جا سکتا
ہے. اب حیدرآباد دکن کا کوئی واقعہ سنائیے ہمیں.
حیدرآباد دکن میں بیٹا شہناز, میں بہت چھوٹی تھی, 3 سال کی تھی جب یہاں آ گئی تھی, 48 میں امی آ گئی تھی. تو حیدرآباد کا تو جو قصے سنتے ہیں تو ہمیں تو ایسے خواب بھی نظر نہیں آتے جس طرح کے لوگ اپنے بچپن کا بجیا اور لوگ بتاتے ہیں. تو ہم نے تو بیٹا وہ بچپن دیکھے نہیں, ہم نے تو پریشانی دیکھی. ہم نے 7 سال 8 سال کی تھی جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا. تو ہم نے تو بچپن ایسا گزارا جیسے کچھ جوان بچے گزارتے ہیں, کیونکہ نہ امی سے ہم نے کوئی خواہش کی, نہ امی سے کوئی فرمائش کی. امی کو ہمیشہ خاموشی سے پودے دیکھ کام کرتے دیکھا, کھانے پکاتے دیکھا, اور ہم لوگوں سے بیٹھ کے ہنستی تھی, روتی نہیں تھی. کبھی میں نے ان کو بین کرتے بھی نہیں دیکھا. ہل کلیاں پکاتی تھیں, گھرونڈا بنا کے دیتی تھیں, پھر بوڑھیوں کی کہانی سناتی تھیں, نظمیں سناتی تھیں.
کوئی ایسا واقعہ مطلب جس نے آپ لوگوں کی سب کی زندگیوں پہ بڑا اثر ڈالا ہو؟
دیکھو بجیا 19 سال کی عمر سے اپنے میاں سے الگ ہو گئی تھی, ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں, اس فیس سے میرے بھائی کی فیس جاتی تھی. میرے بھائی جو اتنی بڑی نوکری پہ رہے, وہ میرے بھائی ایک پریس میں اپنی فیس دینے کے لیے اخبار لپیٹ کے اپنی فیس دیتے تھے. اور ظاہر ہے جب وہ غربت ہوتی ہے تو سب ذرا دور دور ہو جاتے ہیں, جب حالات اچھے ہوتے ہیں تو سب سامنے آ جاتے ہیں. کیونکہ ہم 10 بہن بھائی تھے, کون کس کی مدد کرتا. تو بس ایک دوسرا بس ہنستے ہوئے ہم نے بچپن گزارا. اتنی پریشانی ہے بھی, اگر 3 دن کھانا نہیں کھایا تو ہم اس سے بھی خوش رہتے. کبھی امی سے یہ نہیں کہا کہ امی ہمیں بھوک لگ رہی. تو جو ہم نے دیکھا تو اللہ نے ہمیں سب کچھ نوازا ہے, لیکن ہم اپنا ماضی نہیں بھولیں. آج ہم 1010 کے گھر میں رہ رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ پی آئی ڈی کالونی بھولے نہیں ہیں. اس کی باتیں ہم یاد کر کے ہم خوش ہوتے. یہ والد اب وہ جب پاکستان آئے تو سر پہ چھت بھی نہیں تھی, دروازے بھی نہیں تھے, کھڑکیاں بھی نہیں, اور ان کے جو دوست تھے وہ چابیوں کے گچھے لے کے آتے تھے کہ ہرجن چرچ روڈ کے گھر کھولو اور بیٹھ جاؤ. ہندو بھی چھوڑ کے گئے تھے اپنے گھر بھرے ہوئے. تو والد ہمیشہ کہتے تھے کہ میں نہیں کسی کا میں دکھ بھرا گھر چھوڑ کر آیا ہوں, کہ میں کسی کا دکھ بھرا گھر نہیں لوں گا.
تو چلیے آخر میں اچھے سے ہمیں کچھ شعر سنا دیجیے آپ.
ایسے تو مجھے بالکل یاد نہیں, لیکن آج کل کے حالات تو بہت اچھا ہے. بہت مشکل ہے جو حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے.
واہ واہ بہت مکرر, ایک دفعہ پھر سنائیے.
بہت مشکل ہے جو حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے.
بہت خوب.
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی شروع میں کہ کوئٹہ میں زرغون روڈ پر پولیس کے ٹرک کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے ہم چل رہے ہیں کوئٹہ، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ستار کاکڑ۔ جی السلام علیکم ستار۔ جی ستار کاکڑ،
جی جی
بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی
آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی۔ ہم آپ سے دوبارہ بات کرتے ہیں، ابھی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی اور لائن کٹ رہی ہے۔ اس دوران ہم آپ کو اسلام آباد سے ناصر محمود کی یہ رپورٹ سنواتے ہیں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بلوچستان کی صوبائی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ہزارہ کمیونٹی کی مشکلات دور کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ ایک سماعت کے دوران چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہزارہ کمیونٹی کو سیکیورٹی فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھیجی ہے ناصر محمود نے۔
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ ہزارہ برادری کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے مسائل پر توجہ دے۔ جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں آباد ہزارہ برادری کو ایک عرصے سے ہدف بنا کر قتل کرنے کی وارداتوں سمیت مہلک دہشت گرد حملوں کا سامنا رہا ہے، جس پر یہ برادری شدید عدم تحفظ کا شکار ہے۔ اگست 2016 میں کوئٹہ کے سول اسپتال میں ہونے والے خودکش بم حملے پر لیے گئے از خود نوٹس کو نپٹاتے ہوئے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ ہزارہ لوگ بھی اتنے ہی پاکستانی ہیں جتنے کہ ہم سب۔ کمرہ عدالت میں موجود ہزارہ قبائل کے ایک رہنما لیاقت ہزارہ نے بینچ سے استدعا کی تھی کہ ان کی برادری کی مبینہ نسل کشی کی عدالتی تحقیقات کا حکم دیا جائے۔ اس پر جسٹس کھوسا نے کہا کہ ہزارہ قبائل کو تحفظ فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے اور حکومت اس پر توجہ دے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ماہ ہی بلوچستان حکومت کے اس وقت کے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں دعویٰ کیا تھا کہ ہزارہ برادری کو ہدف بنانے والے دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں ہزارہ برادری کی 2 بستیاں ہیں جہاں لگ بھگ 400,000 ہزارہ آباد ہیں۔ ماضی میں ہونے والے مہلک حملوں کے باعث اس برادری کے لوگ ملک کے دیگر حصوں کی طرف نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے، بلکہ ان میں سے کئی بیرون ملک بھی چلے گئے تھے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں وزیر اعلیٰ اور وزیر قانون پنجاب کے استعفوں کے مطالبے کی آخری مدت 7 جنوری کو ختم ہو گئی، اور اب ایک مرتبہ پھر عوامی تحریک نے سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے حصول انصاف کی مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس مرتبہ اس مہم میں کیا نئی بات ہے؟ ماہرین کی گفتگو مدثرہ منظر سے۔
7 جنوری کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد عوامی تحریک کی سینٹرل کور کمیٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کے سربراہ طاہر القادری کا کہنا ہے کہ وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ ماڈل ٹاؤن میں پولیس کے ہاتھوں اپنے کارکنوں کی موت پر انصاف حاصل کرنے کے لیے عوامی تحریک اس سے پہلے بھی متعدد بار احتجاج کر چکی ہے، جس میں متعدد دھرنے بھی شامل ہیں۔ اس مرتبہ اس میں کیا نئی بات ہوگی؟ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر رسول بخش ریس کہتے ہیں،
نئی بات تو نہیں ہے، لیکن جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب ماضی میں جو دھرنے دیتے رہے ہیں اسلام آباد میں یا کہیں اور، وہ بالکل تنہا تھے اور وہ ناکام رہے۔ اس دفعہ جو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بازار میں، سڑکوں پر، چوکوں میں لے آ سکتے ہیں اور ان کو صرف ایک سیاسی تائید چاہیے، حمایت چاہیے، جو پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی اور کچھ دیگر چھوٹی جماعتیں ان کو مہیا کر رہی ہیں۔ تو اس سے ایک جو ماحول بنے گا وہ یہ بنے گا کہ حزب اختلاف کی سیاسی، ساری سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مختلف شہروں میں وہ دھرنے دیں اور ٹریفک کو مفلوج کریں, پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی ہو اور تصادم ہو, تو اس سے جو فائدہ اٹھانا چاہتی ہے حزب اختلاف کی سیاسی جماعت, ان کا اپنا ایک مفاد ہے, وہ فائدہ یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات مارچ میں ہونے ہیں, وہ نہ ہو پائے, اس سے پہلے حکومت کو کسی طریقے سے گرایا جائے.
عوامی تحریک کے سیکرٹری انفارمیشن نور اللہ کہتے ہیں احتجاج ان کی جماعت کا جمہوری حق ہے اور وہ یہ حق استعمال کرتے رہیں گے.
یہ جو اعلان ہے یہ صرف پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے نہیں ہے, یہ تحریک انصاف کی طرف سے ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کی طرف سے ہے, جماعت اسلامی کی طرف سے ہے, اور ہم اب انصاف کے لیے جدوجہد کریں گے. وہ ایک جمہوری حق ہے, ایک آئینی حق ہے.
اگرچہ عوامی تحریک کے متعدد دھرنوں اور احتجاج کے نتیجے میں پاکستان کے صوبے پنجاب کی حکومت میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی, البتہ عدالت کے ذریعے ایک خصوصی کمیشن کی رپورٹ سامنے ضرور آ گئی جس میں ڈاکٹر ریس کے مطابق کسی کو واضح طور پر ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا.
اس میں کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے کہ آخر کون ذمہ دار ہے, اس میں کافی ابہام پایا جاتا ہے. اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ عوامی تحریک کو پھر عدالتوں میں جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اگر سڑکوں پہ اس طرح سے انصاف ہوتا رہا تو میرا خیال یہ ہے کہ پھر جمہوریت صحیح طریقے سے نہیں چل سکے گی اور سیاسی استحکام نہیں ہوگا.
نور اللہ کا موقف ہے کہ احتجاج کے ذریعے پہلے بھی کئی مرتبہ مختلف گروپ اپنے مطالبات منوا چکے ہیں, لہٰذا ان کا لایا عمل بھی یہی ہوگا.
پاکستان عوامی تحریک اور ان کے ساتھ کھڑی ہوئی تمام بڑی جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں گی. یہ احتجاج لاہور میں ہوگا اور ہم نے ایک ایکشن کمیٹی بھی آج بنائی ہے. یہ ایکشن کمیٹی جو احتجاجی موومنٹ ہے اس کو مانیٹر کرے گی اور آئندہ کے جو بھی فیصلے ہیں اور جو لایا عمل ہے اس کے مطابق اس احتجاجی عمل کو آگے بڑھائیں گی.
2018 پاکستان میں انتخابات کا سال ہے اور رسول بخش ریس کا کہنا ہے کہ سیاسی جماعتیں عوامی تحریک کے احتجاج کو بنیاد بنا کر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کوئٹہ میں ہمارے نمائندے ستار کاکڑ سے اب ہمارا دوبارہ رابطہ ہوا ہے, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بم دھماکے کی تفصیلات کیا ہیں. جی ستار کاکڑ,
تھوڑی دیر پہلے ہمیں بم ڈسپوزل جو کام ہے ان کی طرف یہ اطلاع آئی ہے کہ یہ ایک خودکش حملہ تھا اور خودکش حملہ اور موٹر سائیکل پر سوار تھا جب وہ زرگون روڈ پر جی پی او چوک جسے کہتے ہیں گورنر ہاؤس کے بہت قریب ہے وہاں پر اس کی طرف جو پولیس اہلکاروں کی گاڑی کھڑی تھی تو اس کو پولیس اہلکاروں نے آت بھی دیا ہے, اسے روکنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ روکنے کی بجائے اس نے موٹر سائیکل کی رفتار بڑھا دی اور جا کر بلوچستان کانسٹیبلری کے اہلکاران کی جو ٹرک تھی اس کے قریب اسے اپنے آپ کو جسم میں باندھے گئے بارود سے دھماکہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ابھی تک پولیس حکام کے بقول 6 جس میں 4 پولیس اہلکاران شامل ہیں اور 2 شہری ہیں وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں. 17 کے قریب لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں جس میں 8 پولیس اہلکاران شامل ہیں جن میں سے تقریباً 6 ہے وہ تشویشناک بتائی گئی ہے. وہ پورا علاقہ جو ہے وہ پولیس اور دیگر جو سیکورٹی اداروں نے انہوں نے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور اس دھماکے کی مزید وہ جو ہے اس کے حوالے سے وہ تفصیلات جمع کی جا رہی ہے. جی
اس علاقے میں سیکورٹی کے کیا انتظامات رہتے ہیں عمومی طور پر؟
جی ایسا ہے کہ آج چونکہ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس تھا تو یہ تمام جو اہلکار پہنچ چکے تھے وہ بلوچستان اسمبلی کے اس کو سیکورٹی دینے کے لیے وہ آ گئے تھے تو ابھی وہ واپس جانے کی تیاری میں تھے. سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات, یہ پورا جو زرغون روڈ ہے تقریباً 2 بجے اس کو بند کر دیا تھا, یہ شام تک بند تھا لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ زرغون روڈ کھولا ہے تو ہوئے یہ بقول پولیس افسران کے یہ خودکش حملہ آور نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے اور پولیس جو کے مطابق تقریباً اس وقت زرغون روڈ کے پولیس افسران کے بقول کوئی 50 کے قریب گاڑیاں کھڑی تھی جس میں سے جا جس ٹرک میں یہ کانسٹیبلران بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ جا کر اس نے اپنے جسم بارود میں دھماکہ کیا ہے, اس سے ذہنی نقصان ہوا ہے. جی
بہت شکریہ ستار کاکڑ. ہمارے نمائندے تھے کوئٹہ سے ستار کاکڑ, جو ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ خودکش حملہ تھا جو موٹر سائیکل پر سوار حملہ آور نے کیا اور پولیس نے اس نے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے بلوچستان کانسٹیبلری کے ٹرک کے پاس اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا. 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں, 4 پولیس والے تھے, دو شہری تھے، 17 افراد زخمی ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی ایک ایسے وقت میں ظاہر ہو رہی ہے جب امریکہ کے دونوں ممالک سے کشیدہ تعلقات ہیں۔ اس بارے میں ہمارے ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کو سنواتے ہیں۔
ہم پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ناصر خان جنجوعہ کے ایران کے دورے کی خبر سے شروع کریں گے، جہاں انہوں نے اہم رہنماؤں سے ملاقات کر کے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ایران میں پاکستان کے سابق سفیر امین اللہ رئیسانی سے ابتدا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستانی اہلکاروں کا دورہ ہے ایران کا، وہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ایران اور پاکستان امریکہ کے اعتاب میں ہیں۔ ایرانی اہلکاروں کے ساتھ ملاقات میں مشترکہ مفاد کیا نکل سکتا ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اور ایران کا ایک بہت بڑا ایریا ہے جو کہ ہمارا بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے، پھر ہمارا یہ سمندر جو ہے یہ بھی ایران کے ساتھ سمندر ہمارا لگتا ہے، تو ہماری سیکیورٹی جو ہے اس وقت پاکستان اور خاص طور پہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے اس کی جو ہے ضروری، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کریں گے تو ہم سیکیورٹی کو اچھی طرح کر سکیں گے۔ جو امریکہ ہمیں بار بار کہتا ہے کہ آپ ان طالبان کو کنٹرول کریں، بیسیکلی یہ طالبان جو ہیں اس وقت افغانستان میں ایک جگہ ہے شورا وقت جو کہ اس وقت افغانستان کے اندر ہے، وہاں سے یہ لوگ انٹر کرتے ہیں پاکستان، پاکستان سے یہ جو ہے چلے جاتے ہیں ایران، جو گولڈن ٹرائنگل کہلاتا ہے، یہاں سے جو ہے زیادہ تر منشیات کی بھی سمگلنگ ہوتی ہے، تو یہ لوگ یہاں سے پینیٹریٹ کر کے ایران بھی جاتے ہیں اور پاکستان بھی آتے ہیں اور اپنی تخریب کاریاں کرتے ہیں، اور موسٹلی یہ آتے جو ہیں یہ افغانستان سے ہی آتے ہیں۔
ہم چلتے ہیں دبئی، جہاں سے امریکن یونیورسٹی سے ہمیں ڈاکٹر حیدر مہدی نے جوائن کیا ہے۔ آپ بتائیے، پاکستانی ایرانی ملاقات کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے اس وقت امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے پاکستان کو کہ آپ طالبان کے خلاف کارروائی کریں، اور جیسے رئیسانی صاحب نے بتایا کہ اس میں تینوں بارڈرز شامل ہیں، ایران، پاکستان اور افغانستان، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اندرون خانہ ایران کے اندر ایک شورش ہے اور پاکستان سے بھی امریکہ ناراض ہے۔
عالمی سیاست جو ہے اس میں بنیادی چینجز آ رہے ہیں، اس میں ایک چینج یہ آیا مثال کے طور پر کہ ایک سپریم پاور، پولیٹیکل اکنامک پاور اب دنیا میں نہیں رہ سکتی، لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو فورن پالیسی ڈاکٹرائن ہے اس میں ایک گول یہ ہے کہ امریکہ کی پولیٹیکل اور ملٹری ہیگمنی آل اوور دی ورلڈ کی جائے، تو یہ اس کا تصادم ہے۔ تو آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں ایران اور پاکستان کے خلاف جو اس وقت ایک محاذ سمجھ لیجئے کھلا ہے، اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ پالیسی کو مکمل طور پر ایکسرسائز کیا جائے۔ ایک پبلک کانشسنیس شروع ہو گئی ہے پاکستان میں، ایران میں، دوسرے ممالک میں کہ عالم اسلام کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیچرل سی بات ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اتنی دیر میں مجھے یقین ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن کو بھی یہ یقین ہو جائے گا کہ جس میں امریکن ہیگمنی اور پولیٹیکل ملٹری ڈومینیشن تھی، اب وہ ممکن نہیں ہے چونکہ دنیا بدل گئی ہے۔
ہمارے ساتھ تھے امریکن یونیورسٹی دبئی میں پڑھاتے ہیں ڈاکٹر حیدر مہدی، اور ان کے ساتھ تھے ایران میں پاکستان کے سابق سفیر امین اللہ رئیسانی۔
دنیا بھر کی نگاہیں دونوں کوریاؤں اور ان کی اعلیٰ سطحی بات چیت پر لگی ہوئی ہیں۔ اس بارے میں صلاح تسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، اس بات چیت کا فوکس موسم سرما کے اولمپک کھیلوں میں شمالی کوریا کی شرکت تھا جو آئندہ ماہ سول میں ہوں گے۔ تاہم جنوبی کوریا کے شہریوں نے اس بات چیت کو سراہا ہے۔ سول کے ایک شہری گو سنگ کا کہنا ہے،
Through sports diplomacy and the South encountering the North in Pyeongchang Olympics, we can move one step away from the war.
وہ کہہ رہے ہیں کھیلوں کی سفارتکاری اور پیانگ یانگ میں شمال کے جنوب کے ساتھ مقابلوں سے ہم جنگ کے خطرے سے ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کی مسلسل میزائلوں کی آزمائشوں سے پریشان جنوبی کوریا کے بہت سے شہریوں کو امید ہے کہ یہ بات چیت کھیلوں کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بھی ہو سکے گی۔ ایک اور شہری کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پیونگ یانگ میں سلامتی کے ساتھ اولمپکس کا انعقاد اہم ہے، تاہم میرا خیال ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ ایک دشوار بین الاقوامی صورتحال ہے، لیکن یہ بات چیت نیوکلیئر مسائل پر بات چیت کے آغاز کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ بات چیت میں شمالی کوریا نے اپنا ایک وفد اولمپکس میں بھیجنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ اولمپکس کے علاوہ اس بات چیت میں کوریا کی جنگ کے بعد جدا ہو جانے والے خاندانوں کو ایک دوسرے سے ملوانے کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ جنوبی کوریا کے تقریباً 60,000 معمر شہریوں کو امید ہے کہ وہ کبھی اپنے عزیزوں سے دوبارہ مل سکیں گے۔ یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ایک تجزیہ کار کم نے بات چیت سے پہلے کہا تھا کہ بیشتر بات چیت پیونگ یانگ اولمپکس کے بارے میں ہوگی، تاہم اس کے علاوہ مسئلے کے انسانی پہلوؤں پر بھی بات کی جائے گی، جس میں جدا ہو جانے والے خاندانوں اور شمالی کوریا میں بچوں اور ماں بننے والی خواتین کی مدد کے مسائل شامل ہیں۔ کم یہ بھی کہتے ہیں کہ شمالی کوریا بین الاقوامی برادری کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ مشکلات پیدا کرنے والا ملک نہیں ہے۔평창 올림픽에서
by participating in the Olympics North Korea wants to show the world that it is a normal country and that Kim Jong Un is a normal leader۔
وہ کہہ رہے ہیں اولمپکس میں شرکت کر کے شمالی کوریا دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ ایک نارمل ملک ہے، اور یہ کہ کم جونگ ان ایک نارمل لیڈر ہیں۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جارحانہ بیان بازیوں کا تبادلہ ہوا ہے، جنہوں نے کسی ممکنہ نیوکلیئر محاذ آرائی کا خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ چین برابر اس پر زور دے رہا ہے کہ بات چیت پر واپس لوٹا جائے۔ پوپ فرانسس نے پیر کے روز نیوکلیئر ہتھیاروں پر کسی قانونی طور پر پابند کرنے والے بین الاقوامی بین کی اپیل کی ہے، اور غیر ملکی سفارتکاروں پر زور دیا ہے کہ وہ جزیرہ نما کوریا میں بات چیت کی ہر کوشش کی حمایت کریں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کا امکان نہیں ہے کہ شمالی کوریا مستقبل قریب میں اپنی نیوکلیئر سرگرمیوں کو روکے۔ ٹرمپ نے دونوں کوریاؤں کے درمیان ملاقات کا خیر مقدم کیا ہے، تاہم کہا ہے کہ وہ کسی نیوکلیئر شمالی کوریا کو برداشت نہیں کریں گے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
چین میں انسانی حقوق کے دو سرگرم کارکنوں کو حال ہی میں سزائیں دینے پر امریکہ اور جرمنی نے اظہار خیال کیا ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں جرمنی اور امریکہ کے سفارت خانوں نے کہا ہے کہ انہیں اس بات پر سخت مایوسی ہوئی ہے کہ چین میں انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے اور بلاگر وو گان اور چینی وکیل شی اے یانگ کو ریاست کی طاقت کو نقصان پہنچانے کے مبہم الزامات پر سزائیں دی گئی ہیں، اور یہ کہ وو کو 8 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم چینی حکام سے کہیں گے کہ وو کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ شی اے یانگ کو چونکہ سزا سے استثنا دیا گیا ہے، ہم چین پر اس بات کے لیے زور دیں گے کہ شی اے یانگ کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ بغیر کسی پیشگی شرائط کے اپنی پیشہ وارانہ سرگرمیاں پھر سے شروع کر سکیں اور ہر قسم کی پابندیوں سے آزاد رہیں۔ مشترکہ بیان میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ کئی برسوں تک شی اے یانگ نے اپنے ساتھی چینی شہریوں کو اس بات میں مدد دی کہ چینی قانون کے تحت وہ اپنے حقوق کا دفاع کر سکیں۔ وہ ان وکرا اور وو گان سمیت انسانی حقوق کا دفاع کرنے والے ان افراد میں شامل تھے جنہیں چینی حکام نے 709 نامی پکڑ دھکڑ میں نشانہ بنایا تھا، جس کا آغاز جولائی سن 2015 میں ہوا تھا۔ وو کو مقدمہ چلایا جانے سے پہلے 2 سال کے لیے حراست میں رکھا گیا، اور انہیں 9 دسمبر 2016 تک غیر جانبدار قانونی مشیر تک رسائی کی اجازت نہیں دی گئی۔ شی اے کو الزام لگائے جانے سے پہلے 6 مہینے کے لیے قید تنہائی میں رکھا گیا، اور پھر مئی میں بغیر پیشگی اعلان کے مقدمے میں حاضری سے قبل مزید 18 مہینے کے لیے قید کی سزا دی گئی۔ مقدمے کے دوران شی اے نے لکھا ہوا اقرار نامہ پڑھ کر سنایا، جو ان کے اس سے پہلے کے تحریری بیان سے بالکل مختلف تھا، جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ حراست میں ان سے کیا سلوک روا رکھا گیا تھا۔ شی اے کی نمائندگی کے لیے عدالت نے ایک وکیل کا تقرر کیا، اور خود اپنے وکیل کے انتخاب کی انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے پہلے حکام نے مئی سن 2017 میں ان کے اصلی وکیل کو حراست میں لے لیا تھا۔ مشترکہ اعلان میں کہا گیا ہے کہ حراست کے دوران وو گان اور شیے یانگ کے ساتھ انتہائی درجے کی بدسلوکی کے الزامات کے پیش نظر ہم چینی حکام سے کہیں گے کہ قانون کے تحت طے شدہ طریقہ کار کی پیروی کی جائے اور انسانی حقوق سے متعلق چین کی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور وعدوں کا احترام کیا جائے۔ ہم چینی حکام پر زور دیتے ہیں کہ وکلاء اور انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں کو قانون کی حکمرانی کے فروغ کے ذریعے چینی معاشرے کو مستحکم کرنے کے کام میں شریک کار سمجھا جائے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکہ اور جرمنی اس بات کا بھی مطالبہ کرتے رہیں گے کہ وانگ کوان چانگ کو فوری طور پر رہا کیا جائے جنہیں حراست میں رکھا جا رہا ہے اور گزشتہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے انہیں غیر جانبدار قانونی مشیر تک رسائی کی اجازت نہیں دی گئی۔ کسی بھی ریاست کے لیے ناانصافی اور جبر و استبداد سے زیادہ کوئی اور تخریب کاری نہیں ہو سکتی۔ اختلاف رائے کے اظہار کے لیے چین کے لوگوں کے حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
بچے کی پیدائش کے مرحلے کے دوران یا اس کی پیدائش کے بعد خواتین گھبراہٹ اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس حوالے سے گلرخ نے، ہماری ساتھی نے، یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
دنیا بھر میں خواتین کو زچگی کے دوران مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف ذہنی مسائل کا بھی شکار ہو جاتی ہے۔ حمل کے دوران پیش آنے والی گھبراہٹ یا ڈپریشن کو اینٹی نیٹل انزائٹی کہا جاتا ہے، جبکہ اگر کوئی خاتون بچے کی پیدائش کے بعد گھبراہٹ اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے تو انہیں پوسٹ نیٹل ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ ماں بننے کے بعد بعض خواتین سنگین ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے، انہیں پوسٹ پارٹم کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر ہرز برکی نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا،
پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے یہ فیمیل میں اراؤنڈ اباؤٹ 15% یعنی کہ عورتوں میں یہ ایسی چیز ہو جاتی ہے، اور اس کی بہت بڑی رینج ہوتی ہے۔ جو میٹرنل بلوز جسے ہم کہتے ہیں، عورتیں تھوڑی سی بچے کے باہر ہو رہی ہے، تھوڑا بہت پریشان ہوتی ہیں، جہاں سے وہ اینڈ اس کا جا کے جو ہائیسٹ فارم ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ پارٹم سائیکوسس، جو 2% میں ہوتے ہیں، جو کہ بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو اس کا آغاز یعنی کہ تقریباً جب ڈلیوری ہوتی ہے اس کے 1 ویک کے اندر یا 2 ویک کے اندر ہو جاتا ہے، اور یہ کم از کم 2 ویکس ہو تو ہم کہتے ہیں یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے۔ اس کے کازز میں ہم جائیں تو بہت اس کی لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں۔ وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک پیشنٹ جو ہے، جو کہ پہلے ہی کچھ نہ کچھ ڈپریشن کی پیشنٹ ہے، اس میں بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ ڈپریشن میں چلی جائے، پوسٹ مارٹم ڈپریشن میں چلی جائے، یا کوئی بائی پولر کی ہسٹری ہے فیملی میں یا اس سے چانسز ہے کہ وہ پوسٹ مارٹم ڈپریشن میں چلی جائے، یا جو مینسٹرول ٹینشن ہوتی ہے کچھ فیمیلس کو، مہواری سے پہلے بہت پین ہوتی ہے کئی لوگ فیمیلس کو، ان لوگوں میں بھی چانسز ہوتے ہیں کہ یہ پوسٹ مارٹم ڈپریشن میں چلے جائیں، یا اس سے لگ رہا ہو کہ اب یہ بچہ جو پیدا ہو گیا ہے، اب اس کا پالنا، اس کو آگے بڑھانا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، تو اس سے پوسٹ مارٹم ڈپریشن کے چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن اس کی یعنی کہ یہ سائیکولوجیکل ریزنز ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں، لیکن جو مین بایولوجیکل ریزنز یہ بنتی ہے، بیسیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو ہارمونل انوائرمنٹ ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے۔
ان کا مزید کہنا ہے،
تو پوسٹ مارٹم جو ڈپریشن ہے اس کی جو بہت ہی خطرناک شکل، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، وہ پوسٹ مارٹم سائیکوسز ہے، وہ تقریباً 1-2% کیسز میں ہوتا ہے۔ وہاں تو جو مریض ہے وہ اتنا غصے میں آ جاتا ہے، بچے کو مارتا ہے، خاموش کو مارتا ہے، دنیا کو دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اور وہ ایک انتہائی خطرناک قسم کی وہ ایمرجنسی کے طور پہ وہ چیز سامنے آتی ہے۔ تو اس کا علاج بھی یعنی کہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ اس میں ہم نے مریضوں کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو قتل کر دیا ہے. پہلی بات جو میں نے ایک دن میں بتایا, سوشل سپورٹ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر بچہ پیدا ہوا ہے اور لڑکی جو ہے وہ نیند اس کی خراب ہے, وہ کیئر نہیں کر سکتی, اس کو برتھ ٹراما ہو گیا ہے, ڈلیوری میں کوئی مسئلے آ گئے ہیں, اب وہ تو موو نہیں کر سکتی, اس کے اوپر بہت پریشر آ گیا ہے کہ وہ بچے کی کیئر کرے, خاموں کی بھی کیئر کرے, اب اس کے لیے وہ پاسبل نظر نہیں آ رہا, وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کر رہی ہے. اسی طور پہ فیملی میں اگر اس کو سپورٹ مل جائے, بچے کی وہ کوئی اور کیئر بندہ کرنے شروع کرتے, اس کی اگر بیماری ہے تو اسے اس کی کیئر کرنی شروع کر دے, ہسبینڈ کا رویہ اس میں چینج ہو.
گلرخ, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ کی صحت کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. تمباکو نوشی ترک کرنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اگر وہ روزانہ 2 ٹماٹر کھانا شروع کر دیں تو تمباکو پھونکنے کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں کو جو نقصان پہنچتا ہے اس کے ازالے میں کچھ مدد مل سکتی ہے. ایک تازہ سائنسی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ پھیپھڑوں کی کارکردگی میں عمر یا تمباکو نوشی کے ساتھ جو انحطاط آتا ہے وہ روزانہ 2 ٹماٹر کھانے سے کم کیا جا سکتا ہے. تحقیق میں سائنسدانوں نے بتایا کہ دن میں 3 طرح کے پھل کھانے کا بھی پھیپھڑوں کی کارکردگی پر وہی مثبت اثر پڑتا ہے جو 2 ٹماٹر روزانہ کھانے سے ہوتا ہے, لیکن ان پھلوں میں سیب کا شامل ہونا ضروری ہے. امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹی مور میں قائم جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے صحت عامہ سے متعلق شعبے میں کی جانے والی اس تحقیق کے شریف مصنف پنیسا گارسیکا لارسن نے کہا کہ اس تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے کہ ہماری خوراک تمباکو نوشی سے جسم کو پہنچنے والے نقصان کا ازالہ کرنے میں مدد دے سکتی ہے, لیکن ایسا اسی صورت میں ہو سکتا ہے اگر آپ تمباکو نوشی مکمل طور پر چھوڑ دیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اپنی خوراک میں کم از کم 3 پھلوں کو شامل کر لیں تو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں کو پہنچنے والے نقصان کی رفتار کو سست کرنے میں مدد مل سکتی ہے. نظام تنفس سے متعلق یورپ میں شائع ہونے والے ایک سائنسی جریدے میں چھپنے والی رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ تحقیق جرمنی, برطانیہ اور ناروے سے تعلق رکھنے والے 680 افراد پر کی گئی جنہوں نے سن 2002 میں اپنا اندراج اس پروگرام کے لیے کرایا تھا. پروگرام میں شامل افراد کو ایک سوال نامہ دیا گیا اور ان کے جوابات کا تجزیہ کرنے کے بعد رپورٹ کا حصہ تیار کیا گیا. سائنسدان کہتے ہیں کہ سوال نامے کے علاوہ رضاکاروں کے پھیپھڑوں کی کارکردگی کے 2 ٹیسٹ بھی لیے گئے. پہلا ٹیسٹ اس وقت لیا گیا جب انہوں نے اس پروگرام میں شمولیت کی اور دوسرا ٹیسٹ 10 سال کے عرصے کے بعد کیا گیا اور اس دوران ہونے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیا گیا. ٹیسٹ میں یہ جائزہ بھی لیا گیا کہ ایک شخص کے پھیپھڑے ہوا کی کتنی مقدار خارج کر سکتے ہیں اور 60 سیکنڈ کے اندر ہوا کی کتنی مقدار جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سائنسدان کہتے ہیں کہ 30 سال کی عمر کے بعد پھیپھڑوں کی کارکردگی میں قدرتی طور پر انحطاط آنا شروع ہو جاتا ہے اور ان افراد میں انحطاط کی رفتار زیادہ تیز ہو جاتی ہے جو تمباکو نوشی بھی کرتے ہیں. اس تحقیق میں رضاکاروں کی عمر, قد, وزن, جنس, آمدنی اور جسمانی سرگرمیوں کے ریکارڈ کو بھی پیش نظر رکھا گیا. سائنسدانوں نے یہ بھی پتہ چلایا کہ جن افراد نے روزانہ 2 ٹماٹر یا 3 طرح کے پھل کھائے ان میں پھیپھڑوں کے انحطاط کی رفتار سست تھی, حتیٰ کہ تمباکو نوشی سے پھیپھڑوں کو پہنچنے والے نقصان کو دور کرنے میں بھی مدد ملی. رپورٹ کی شریک مصنف کارسیکا لارسن کا کہنا تھا کہ اس تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ تازہ پھل اور سبزیاں ہی فائدہ مند ہوتی ہیں. پروسیس کی گئی سبزیوں اور پھلوں کے صحت پر نمایاں مثبت اثرات سامنے نہیں آئے. سائنسدان کہتے ہیں کہ ان افراد کو جو سانس کے مسائل میں مبتلا ہیں اور جن کے پھیپھڑوں کی کارکردگی کمزور پڑتی جا رہی ہے, انہیں روزانہ 2 ٹماٹر اور تازہ پھل اور سبزیوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنانا چاہیے. بیچ چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/voaurdu.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر چانگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ہم ایک اور نیوز شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہے گا, اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.